بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بسم الله الرحمن الرحيم. چھ مقدمات اختصار کے ساتھ بعد دوبارہ یاد آوری کے لیے ایک اشارہ ہو سکتا ہے.
مقدمه اول اومد که عبادت های خاصی رفعت خاصی رو به افراد میده.
پہلا مقدمہ یہ ہے کہ کچھ خاص عبادتیں ان صاحبان عبادت کو رفعت عطا کرتی.
این که میگیم عبادت یادمون باشه نماز خوندنمون نیست فقط، نماز حقیقیه، روزه حقیقیه، صوم حقیقیه.
یہ کہ ہم جو کہتے ہیں عبادت تو اس سے صرف شکل نماز و روزہ نہیں ہے بلکہ حقیقت نماز اور حقیقت روزہ ہے.
تو ذہن میں نہ ہے میں ہمیں معلوم دارا نماز روزہ مانتے صرف ان تو نہیں ہے.
اس لیے کوئی یہ سوال نہ کرے لیکن سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر وہ رفعتیں کیوں نہیں ملتی.
عبادت کا یہ خاص رفعت ہے محسوسی لوگ دنبال پر
کہ حقیقت عبادت اگر کسی میں موجود ہو تو وہ رفعت ادا کرتی.
بخش دوم بحث بود راجع به همراه و مصاحب جناب موسی علیه السلام.
بحث توسل کے مقدمات میں ہاں لہذا کافی عرصہ پہلے تک دماغ بولے جائے. دوسرا حصہ حضرت موسیٰ نے ایک بزرگ کی ہمراہی کی اور اس کے بارے میں گفتگو کی.
ان رو ہم بحث کردیں،
اس کو بھی بحث کیا.
پیغمبر نبود
اور ہم نے کہہ دیا کہ وہ پیغمبر بھی نہیں تھے حسب ظاہر.
و صحابی جناب سلیمان و قدرت غیبیگی
او. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت سلیمان کے اصحاب میں سے ایک صحابی اور اس کی قدرت غیبی ہے.
مسیح و موسیٰ و ابراہیم و قدرت غیبیگی انہا،
حضرت مسیح، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور ان کی قدرت غیبی.
این پنج تا مقدمه بود و مقدمه ایشون مبحث انسان کامل و جعل خلیفه بود که طوری جمع و جورش کردیم.
اور پانچواں مقدمہ انسان کامل کی بحث، اس کا خدا کی طرف سے نمائندہ قرار پانا اور خلافت کی بحث تھی کہ اس کو بھی ہم نے مختصر کر کے کچھ پیش کیا.
ہمیں انہی رو کہ گفتیم مالی این بود که عرض کنیم خدا عبادت خاص داره.
یہ سب بحثیں ہم نے اس لیے چھیڑی کہ ہم یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ خدا کے کچھ خاص بندے ہیں
و به این عبادت خاص سے مدال ها و مناسبی داره.
خدا نے اپنے ان خاص بندوں کو کچھ منصب عطا کیے ہیں، کچھ میڈل عطا کیے ہیں
که با اون منصب و مدال میتونن کارهایی رو انجام بدن به اذن الله،
که وہ اس منصب اور اس مدال کے ساتھ کچھ کاموں کو انجام دے سکتے ہیں به اذن خدا.
یکی از اونایی که هست توسل، که ما اینها رو واسطه قرار دیم.
اسلام کے تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ایسی شخصیتوں کے وسیلے سے خدا کی طرف چاہیے.
اما یادمون باشه ما از خودمون چیزی رو نمیتونیم ابداع کنیم.
لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی طرف سے کچھ بنانا کا حق نہیں ہے.
هیچ بدون دلیل و اذن او معنا ندارد.
بغیر دلیل کے بغیر اذن خدا کے کسی کو ہم اپنی طرف سے وسیلہ مقرر کریں معنا نہیں رکھتا.
خب حالا که میخواییم بحث بکنیم ما شش توسل و شش متوسلون الیه رو براتون بیان میکنیم.
هم چه توسلون کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور چه توسل اختیار کرنے والوں کو
و بر جمیع اینها دلیل آمد
اور ان سب پر دلیل بھی پیش کریں گے.
توسل به اسما و صفات خود خداوند.
ان میں سے پہلا یہ کہ اسما اور صفات خداوند متعال سے توسل اختیار کرنا.
این یادمون باشه اینا رو بحث میکنیم.
ان کو بحث کریں گے.
دو توسل به قرآن کریم.
قرآن کریم کے وسیلے سے خدا تک پہنچنا.
نه همه سرفصل ها به این بحثات باید برسیم.
یہ فہرست ہیں انشاءاللہ ان کی بحثیں ہوں گی.
سے توسل به اعمال صالحه.
اعمال صالحه کے ذریعے سے توسل.
چهار توسل به دعاء نبی مکرم در زمان حیات.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کا توسل اختیار کرنا ان کے حال حیات.
پنج توسل به دعاء برادر مؤمن.
مؤمن بھائی کی دعا کے وسیلے کو اختیار کرنا.
شش توسل به پیغمبر اکرم در زمان انتقالش و حیات برزخی.
چھٹا یہ کہ پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد ان کی حیات برزخی میں ان سے متوسل ہونا.
کہ ہمیں یہ حرفا اینجاست.
ان پانچ میں کوئی بحث نہیں ہے.
نورا بحث نہیں کوئی مصطلح.
سارا مسئلہ جو ہے وہ اس میں ہے.
بحث اصلی اینجاست کہ آیا سال انبیاء رسول صلحا متقین خوبای درجه یک همونایی که در اون بالا گفتیم که به واسطه بعضی از عبادات مناظری رو حائز شدن آیا اینها در حیات برزخی شدن؟ آیا میتوانن واسطه گری کنن یا نه؟
که انبیاء رسول شهداء صدیقین اور وہ شخصیتیں کہ جن کو خدا نے ان کی کسی خاص عبادت کی وجہ سے کوئی خاص منصب عطا کیا ہے ان کے جس طرح سے حال حیات میں ان کی دعا کا سہارا ہم لے سکتے تھے ان کے حیات برزخی میں ان کے توسل سے خدا کے قریب ہو سکتے ہیں یا نہیں.
اما برای ورود به این مباحث توسلی یه مقدمه رو باید نقل کنیم که یه اشاره اجمالی به این مقدمه من در اون مباحث قبل کرده بودم.
اما این چه توسلوں سے بحث کرنے سے پہلے ایک مقدمہ پیش کروں گا ایک تمہید پیش کروں گا. اس تمہید میں ایک وہ بات کی جس کی طرف ہم نے اشارہ پہلے کیا تھا حالانکہ بیان کرنا.
ما مقدمه ما علل رو تقسیم میکنیم.
مقدمه یه که هم علتون کو تقسیم کرتے ہیں
به علل طبیعی یا عادی.
ایک قسم علل طبیعی اور عادی
علوم طبیعی کاشفان اون علم هم
که ساینتیست اور فیزیکل علوم کے جو ماہرین ہیں فزکس کے جو ماہرین ہیں وہ ان علل اور اسباب کے کاشف ہیں کہ کون سی چیز کس کی علت ہے.
دو عللی کہ خارق العاده ہیں
اور دوسری جو ہے وہ علتیں ہیں جو کہ عادی طور پر آپ کو علت نظر نہیں آتی ہیں لیکن ہے علت.
یعنی ما نمی توانیم درک کنیم اون رو، عقل ما هم نمیتونه درک کنه.
یعنی هم و هماری عقل اون کو درک نکر سکتی، یه علت هست، اس کام کام کام.
مسئله سوم که خداوند هیچ کاری را در این عالم بدون علل محقق نمی کنه. ابل لا علیل الامور الا به اسباب.
اور ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ یہ کہ خداوند عالم نے اس دنیا کو اس عالم کو ایک نظام اور ایک سسٹم کے تحت خلق کیا ہے اور اس سسٹم میں ہر کام کے وجود میں آنے کے لیے اس کے مخصوص اسباب ہیں انہیں اسباب سے وہ وجود میں آئے گا.
علل طبیعی و علل خارق العاده ہر دو علت ہیں.
تو اگر اسباب سے کام وجود میں آئیں گے تو وہ اسباب کیا ہے؟ کچھ تو اسباب طبیعی ہیں کچھ اسباب غیر طبیعی بھی کہ جو اس کام کے محقق ہونے میں دخیل ہیں.
خب اسباب طبیعی رو که خیلی واضح و روشن
ہے. اسباب طبیعی کی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت واضح و روشن ہے.
حتی بر طب دینگو هم علت میدونن این تشکه هست و هم این که معالجه کنن تا این معلول رو از بین ببرن که خود اونم یه علته. معلوم و روشن
حتی رنگی فیور که برای من بھی فیور که اس کا کوئی سبب ہے اور وہ سبب ایک مخصوص مچھر ہے اس کا کاٹنا ہے اور اس کے بھی اسباب ہیں تو اس مچھر کے کاٹنے سے کیوں ایسا ہوتا ہے تو بہرحال یہ علل طبیعی تو واضح ہے
معلوم ہے و این رو دانشمندان کشف میکنن.
تو یہ یا تو دانشمندوں نے ابھی کشف کیا ہے یا ہوگا آئندہ زمانے میں کشف ہو جائے گا.
مشکل ہی نہیں
یہ اتنا مشکل نہیں
و یک ربط تنگاتنگ بین علت و معلول موجود ہے.
تو ایک قریبی رابطہ ہے اس مخصوص قسم کے بخار میں اور اس مچھر کے کاٹنے میں.
و بعضی از علت خارق العاده است ما درکش نمیکنیم ولی او علته.
اور بعض علل جو ہیں وہ طبیعی اور عادی نہیں ہیں اور کام وجود میں آتے ہیں ان غیر طبیعی علتوں کی وجہ سے جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کس علت کی وجہ سے ایسا ہے.
وید استس قامون صادقون و این فقل نزد بعصا که لحجر فن فردرد من مستطا عشرت عینم خد علم کلون آسد مشرف هم خیلی زیبا
قرآن نے اس
کی مثال ما این علت رو درک نمی کنیم اما به او دستور میده این کار رو تو انجام بده.
خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ یہ آپ سے پانی طلب کرتے ہیں آپ اپنی عصا اس پتھر پہ ماریں اس چٹان پہ. انہوں نے اپنی عصا چٹان پہ مارا وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. یہ عصا مارنے سے 12 چشموں کا پھوٹنا ان میں کیا ربط ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا.
بدون علت نہیں شبہ
لیکن ہم جانتے ہیں کہ عصا مارنا علت ہے اس کی وجہ سے پانی نہیں.
این علت اس خارق العاده
لیکن یہ ایسی علت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا.
کیا جب بھی حضرت زکریا مریم کے پاس داخل ہوتے تھے مسجد میں تو اس کے پاس ایک رزق موجود پاتے تھے. یہ رزق موجود طبیعی راہوں سے آتا نہیں تھا، غیر طبیعی راستے سے آتا.
یہ نکته ای در اینجا بگم بهتون، این نکته خوبیه، بدانید بد نیست.
اس واقعے میں ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو جان لو تو آپ کے فائدے میں.
این که تا میگن محراب به ذهن ما میاد یک دای اینطوری که آقای میسته اونطوری.
اچھا یہ کلما دخل زکریا المحراب ذکر علیہا زکریا
المحراب پر دشوش
تو یہ لفظ محراب کے استعمال سے ہمارا ذہن جو ہے ہماری مسجدوں میں جو مرسوم مخصوص جگہ ہیں جہاں پر پیش نماز کھڑے ہو جاتے ہیں امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اس طرف جاتا ہے دماغ
محل ہر بے محل محاربه با شیطان محل محاربه با هوای نفس و و و تا آخر
اچھا اس کے بارے میں محراب کیوں نام رکھا ہے ہر کسی نے ایک بات کی محراب اس لیے کہ وہاں کھڑے ہونے والا محل ہر میں ہے جنگ کی حالت میں شیطان کے ساتھ یا نفس کے ساتھ اس وجہ سے اس کا نام محراب ہے مثلا
اما به اون محراب گفته نمیشه
لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ مخصوص جگہ کی جہاں پیش نماز کھڑے ہوتے ہیں وہ محراب نہیں
ہے وہ میگن مقصورہ در کلام
عرب لغت میں اس کو مقصورہ کہا جاتا ہے قاف صاد واو مقصورہ
اول من بنا فی الاسلام المقصورہ معاویہ ابن ابی سفیان
خوبصورت بات ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ مقصورہ جس نے بنوایا یعنی یہ محراب جس نے بنوایا وہ معاویہ ابن ابو سفیان
چرا؟ بعد از قضیه 19 رمضان گفت جایی درست کنن تو مسجد اموی شام که او در اونجا قرار بگیره تا محافظه بتونن اون محافظت کنن
مقصورہ هم معنی پیدا که 19 رمضان کو حضرت امیر کے سر مبارک پر جب ضربت پڑی تو اس کے بعد معاویہ نے کہا میرے لیے کوئی ایسی جگہ مسجد میں بنواؤ کہ میں وہاں اندر جا کے نماز پڑھواؤں اور اس کے پیچھے سے بند ہوتا ہے کہ کوئی اور میرے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے
اور یہ مسجد کو کس چیز میگن مسجد بکل مسجد محراب گفته میشه یادتون باشه
تو محراب صرف اس جگہ کا نام نہیں ہے محراب پوری مسجد کا نام ہے
در منازل در قدیم یک جایی بود که یه قضی بلندتر بود بزرگان و اشراف در اونجا می نشستن به اون گفتن محراب نشیمنگاه بزرگان
محراب
یعنی نشیمنگاه بعد معنیش
که قدیم زمانوں میں جو اشراف کے گھر ہوتے تھے ان گھروں میں اونچی سی جگہ ہوتی تھی کہ جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے اس کو بھی محراب کہتے ہیں
خوب سلام درست ادا پس محراب جایگاه رفیع و با منزلت منزل
پس اس بنا پر محراب یعنی بلند جگہ کہ جو منزلت رکھنے والے لوگ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں
و مسجد چون شریف است و جای شریفان است به او گفته می شود محرام
اور مسجد بھی ایک نشیمنگاه محترم ہے
این ربطی به بحث ما نداشت تو پرانتز تو گفتم یادتون باشه
اس لیے مسجد کو محراب کہا جاتا ہے یہ بریکٹ کی باتیں ہیں ورنہ اصلا ہمارے بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے
خلاصه کل ما دخل علی و ذکری المحراب بجد عنده رزقا
تو حضرت مریم کو جو رزق ملتا تھا یہ رزق طبیعی علل و اسباب سے حاصل نہیں ہوتا
وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجَزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ إِلَيْكَ رُطَمًا زَنِيًّا
یا یہ واقعہ کہ خدا نے حکم دیا حضرت مریم کو کہ اس نخل کو ہلائیے
درخت خشک خوش
وہ نخل جو ہے وہ خشک اس پر کچھ بھی نہیں
ہے
حکم دیا جا کے ہلاؤ تو وہاں سے آپ کے رتب جنی تازہ خورمے آپ کے لیے چاہیے
چیئے بدون علت نیست
یہ اسباب ہیں بغیر سبب کے تو کوئی رتب گرتا نہیں ہے منتہا وہ سبب سبب طبیعی نہیں
یہ نکتے ہم در اینجا بگم و حضی علیکه به جز نخله تکونش بده این نخله خوش آها سبز کردنش و خورمدانش کار ماست اما مریم تو هم باید تنبلی نکن یه زحمتی بکشی تکون بده تو خورما بریزه
اچھا تربیتی نکتا ہے کہ فرماتے ہیں دیکھیں خدا نے اس نخل خشک میں میوہ پیدا کر دیا جس خدا نے نخل خشک میں میوہ پیدا کر دیا وہ بغیر حرکت کے اس کے منہ میں ڈال سکتا تھا لیکن نہیں یعنی تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کام ہم کر رہے ہیں تو ایک کام تم بھی کرو. وہ یہ کہ اسے ہلانا بھی ہے, ہلاؤ تو تمہارے گر جائیں گے, تب یہ تمہیں حاصل ہو جائے. یہ تربیت حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میری اس قمیص کو لے کے جاؤ.
چلو فلما ان جاء البشير القى على وجهه فاتخذ بصيرا. این علت ولی ما نمیفهمیم
کہ بشیر آ گیا, اس نے یہ قمیص لے جا کے حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈال دیا, فرتد بصیرا, اس کی بینائی واپس آ گئی. یہ علت ہے, یعنی اس قمیص کے اس کے چہرے پہ ڈالنے سے بینائی واپس آنا, بینائی واپس آنا معلول ہو, اور قمیص کیا اس کے چہرے پہ ڈال دینا, یہ علت ہے, سبب ہے. لیکن یہ سبب سبب طبیعی اور عادی نہیں ہے.
یا قضیه تابوت بنی اسرائیل,
یا بنی اسرائیل کے اس تابوت کا واقعہ,
این رو مراجعه کنید به آیه 248-247 بقره, اونجا ببینید.
سوره بقره کی آیت نمبر 207 208 ان دو آیات کی تلاوت کیجئے, وہاں پر آپ کو مل جائیں گے.
این رو دیگه ما چون توضیحشو دادیم میشه,
ایک دفعہ ہم اس کے بارے میں مفصلا بیان کر چکے ہیں, ہمیں وقت نہیں لیں گے, صرف حوالہ دے رہا ہوں.
تا برسیم به مقام جناب ابراهیم, فتخذ مقام ابراهیم مصلا. مقام ابراهیم مکه رفتیم که جاهای جناب ابراهیم اونجا هست, درو حسین.
حضرت ابراهیم نے جس پتھر پر بیٹھ کر بیت اللہ کی تعمیر کی ہے, اس پتھر کو رکھا گیا ہے, وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے. اور خدا نے شریعت محمدی میں یہ حکم دیا کہ حج کرنے والوں کو مقام ابراہیم کو مصلی قرار دیا.
چرا؟ چون جفا ابراہیم.
کیوں اس جگہ کو مصلی قرار دیا؟ اس لئے کہ متبرک جگہ ہے, حضرت ابراہیم کے پاؤں کی جگہ ہے.
حالا چجور جای پای حضرت ابراهیم بوده؟ این مثل هم علم الله الحدیده ها در داستان جناب داوود آهن رو در اختیار او نرم کردیم, زیر پای ابراهیم هم نرم شد.
تو یه حضرت ابراهیم که نقش قدم کس طرح پتھر میں ثبت ہو گئی, تو یہ نقش قدم کا پتھر میں ثبت ہونا بھی ویسا ہے جیسے حضرت داوود کے لیے لوہے کو خدا نے نرم کر دیا, اسی طرح یہ پتھر بھی نرم ہو گیا, اس کے پاؤں جہاں پڑ گئے وہاں پر نشان پڑ گیا.
زمزم یہ بچے چند روزه پاشو اینطور بزنه زمین چشمه داری بشه بچه بدون علت نیست, اما این علت ها رو درک نمی کنیم.
یا ایک بچه جو ابھی چند دنوں کا ہے پیدا ہوا اور وہ پیاس کی وجہ سے روتے ہوئے اپنے پاؤں کو رگڑ رہا ہے, ایڈیوں کو رگڑ رہا ہے, اس ایڈیوں کے رگڑنے سے پانی جمع ہو,
اونم کجا؟ یه سرزمین کوهستانی مثل مکه,
اور وہ پانی بھی ایسی جگہ میں کہ جہاں آس پاس میں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں, صحرا ہے اور کوہستانی پہاڑ ہے,
سنگ
پتھر ہے, پتھروں کے بیچ میں پانی نکل گیا.
موین علت رو در کنٹرول بکنی,
یہ علتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں.
یہ نکتے براتون بگم در مقام جناب اسماعیل, عجیبه ها, خدا چه آدرسایی میده,
خدا نے کیا حوالے دیے.
این مقام جناب اسماعیل باید در مطاف واقع بشه. فتوای اینه که اگر کسی تواف کنه در از داخل این بره و این وجود مطاف قرار نده, توافش باطل.
که حضرت اسماعیل کی ایک جگہ حجر اسماعیل کہلاتی ہے خانہ کعبہ کے ساتھ, اور فتویٰ یہ ہے کہ طواف کرنے والے اس حجر اسماعیل کے باہر سے طواف کریں, اور حجر اسماعیل بھی طواف میں واقع ہوا. تو یہ کیا مقام ہے حضرت اسماعیل کا کہ خدا نے اس کی جگہ کو طواف کے لیے مقرر کر دیا کہ اس کی بھی اسی طرح طواف کی جائے جیسے بیت اللہ کا؟
عجیب ہے, یہ دو چیز در اینجا ہست, یکی اینکہ حجر اسماعیل حجر اسماعیل جای گوسفنده جناب اسماعیل بوده.
یہ حجر اسماعیل وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل اپنے بیٹ بکریاں وہاں رکھتے
تھے. انتصابش به اسماعیل کاری کرده که اینجا رو داخل متاف کرده, یعنی یعنی باید دورش بگردن.
یہ حقیقتاً وہ جگہ ہے کہ جہاں بکریاں رکھی ہوتی تھی، لیکن چونکہ اس کی نسبت حضرت اسماعیل کی طرف ہے لہذا اس کے پیچھے سے لوگ طواف کریں.
بل قبر جناب حاجرہ
حضرت حاجرہ کی قبر بھی وہاں پر.
خب پس ببینید بعضی از چیزا در اخمال علیه علت رو درک نمی کنیم، یاد اون باشه.
تو بعض دفعه هم علتون کو سمجھتے نہیں.
خلاصه نظام تکوین بر اساس علت و معلوس و ثبوت و ثبته.
مختصر یه که خدا کا بنایا ہوا یا نظام تکوین سبب اور مسبب کے مطابق ہے، علت اور معمول کے مطابق ہے، اور وہ علتیں دو قسم کی ہیں، علتائے طبیعی اور علتائے غیر طبیعی.
فعالمان علوم تجربی قدرت کشف علل طبیعی رو دارن نه بیشتر.
اور جو تجربی علوم ہیں ان علوم کے دانشوروں کا کام طبیعی اسباب کو کشف کرنا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے.
اما بالاتر از طبیعت ما نظام دیگری داریم که بهشون نظام کون.
لیکن نظام طبیعت سے بالاتر بھی ہمارے پاس ایک نظام ہے، اس کو نظام کون کہتے ہیں.
در این نظام کون هم علیت سببیت محقق ہے.
اس میں بھی نظام بالائی میں بھی علیت اور سببیت ہے.
و از مجموعه این گردش ها و رفت و آمد ها و نقل و انتقال ها و تبدیل ها و تغییر ها ما یک چیز رو میفهمیم.
اس تمام نقل و انتقال و تبدیلی و ان سے هم ایک بات سمجھتے ہیں
که این عالم کون بر اساس سبب و مسبب.
وہ یہ کہ عالم کون سبب و مسبب کے مطابق چلتا ہے.
خیلی زیبا جعل الشمس ضیاء، اون نباشه نور نیست.
قرآن نے کہا زمین کے لیے نور چاہیے، عالم کے لیے نور چاہیے، ہم نے نور شمس کو قرار دیا.
اگر شمس نباشد نور نیست،
سورج نہ ہو تو نور نہیں.
والقمر نور، ماه هم نور، ضیاء نیست، ضیاء غیر از نور.
سورج کو کہا ہم نے اسے ضیاء قرار دے دیا، اور قمر کو کہا کہ اسے ہم نے نور قرار دے دیا.
من الماء كل شيء حي، سبب حیات مادی آب.
کہا کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کر دیا، حیات جو ہے وہ پانی کی وجہ سے.
اما یادمون باشه همه اینها به مشیت الله و به اذن الله، یادمون باشه.
لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے یہ تمام اسباب بے مشیت خدا اسباب بنے، خدا نے ان کو سبب بنا دیا.
اما آیاتی هست که معنی خیلی زیبا داره، این چیزایی به ما میفهمونه. دقت کنید.
اور کچھ اور آیات ہیں وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ایک بات سمجھا دیتی ہے.
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بهی من الثمرات رزقا لکم. ما نازل میکنیم رو، اما اخرج بهی داره اسناد میده خروج رزق را به آب.
اس آیت میں غور کریں، خدا نے آسمان سے پانی برسایا، انزل کا فاعل اللہ ہے، خدا نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرج بهی اس نے زمین سے خارج کیا سبزہ کو. اس اخراج کی نسبت پانی کی طرف خدا نے خود دی اس کے ذریعے سے. ذریعہ بھی اس نے بنایا ہے، لیکن کہتا ہے کہ یہ سبزہ خود بخود نہیں اگے گا اس پانی کے بغیر.
یہ حرفا کی منظر میزان میں به تو امید کو امید بخوام بهتون چی بگم ما بتونی اینا وسیله است.
میں یہ باتیں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پانی وسیلہ ہے، کہ فاعل خدا ہے لیکن پانی کے وسیلے سے سبزہ اگاتا ہے، خود اس کا بنایا ہوا نظام یہ ہے.
جعل الشمس ضیاء القمر نورا من الماء كل شيء حي، همه اینها. اما یادمون باشه اینها نباشه نمیشه.
سورج کو ضیا بنا دیا ہے, اس نے ضیا بنایا, لہذا اگر سورج نہ ہو تو نور نہیں ہوگا, روشنی نہیں ہوگی, اس کا بنایا ہوا نظام یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو سبب اور علت قرار دیا ہے کچھ کاموں کے لیے, وہ سبب اور علت نہ ہو تو وہ کام ہوں گے نہیں.
القاعده پس اراده خدا بر این است که در این عالم آنچه محقق می شود تابع اون نظام باشه, نظام علی و معلولی سببی و مسبب.
خدا کا یہ ارادہ ہے, خدا یہ چاہتا ہے کہ اس عالم میں جو بھی کام محقق ہوں ان کاموں کو وجود میں آنے کے لیے جو اسباب ضروری ہیں وہ اسباب فراہم ہو تو وہ کام ہو جائے, ورنہ نہ ہو.
اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز,
کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم بنجر زمینوں کی طرف پانی لے جاتے ہیں؟
فتخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا تبصرون,
اور اس سے زراعت اگتی ہے جسے وہ خود بھی کھاتے ہیں, اس کے جانور بھی کھاتے ہیں.
آیا بس بصیرت پیدا نمی کنید که دنیا دنیای سبب و مسببه, دنیا دنیای علت و معلوله؟
آخر آیت میں کہا افلا تبصرون, یعنی کیا یہ بصیرت اب بھی تمہیں نہیں ملتی ہے کہ دنیا سبب و مسبب کا عالم ہے, یہاں ہر کام کے لیے سبب چاہیے.
یعنی ان آیه میگه اگر آب نبود زراعت محقق نمیشد, علت تحقق زرع آب.
یہ آیت کہتی ہے کہ اگر پانی نہ ہوتا تو کوئی زراعت نہ ہوتی.
البته همین اینها که میگیم از قمر گرفته تا آب تا مسائل دیگر و مسائل دیگر و مسائل دیگر, همه اینا جمود خدا هم دار, یادمون باشه.
البته یه ذهن می رکھی که سورج سے لے کے پانی تک اور دیگر اسباب تک اور جتنے بھی اسباب ہیں خالق عالم میں, یہ تمام اسباب اور یہ تمام علتیں جنود الہیہ ہیں, خدائی لشکر ہیں, خدائی کام ان کے ذریعے سے ہوتا ہے.
حالا ان آیات رو شما از اون جعل شمس زیان تا اینجا خوندیم برای چی؟
یہ آیتیں ہم نے کیوں پڑھی؟ کس لیے پڑھی؟
برای اینکه بگید در نظام طبیعی چنین رضی هست,
یہ بتانے کے لیے کہ اس طبیعی عالم میں سبب و مسبب کا ایک سلسلہ ہے.
و تخلف ناپذیر,
اور اس قاعده میں کوئی شگاف نہیں پڑ سکتا ہے.
حیات طبیعی بر اساس سبب و مسبب, علت و معلول.
حیات طبیعی سبب اور مسبب اور علت اور معلول کے مطابق ہے.
حیات معنوی هم همچنین,
اور حیات معنوی بھی اسی طرح.
خدا فیض معنوی دارد,
جس طرح خدا فیض مادی عطا کرتا ہے اسی طرح فیض معنوی بھی عطا کرتا ہے.
این فیض معنوی محل نزولش عباد الله هست.
اس فیض معنوی کے لیے محل نزول, یعنی جن پر یہ فیض معنوی نازل ہوگا, وہ عباد الله ہے.
این فیض معنوی رو ما نمیتونیم درک کنیم.
اس فیض معنوی کو ہم لوگ درک نہیں کر سکتے.
تابع ایک نظام خاصی ہے.
ہاں, اتنا جانتے ہیں کہ یہ فیض معنوی بھی ایک نظام خاص کا تابع ہے,
که از این نظام خاص وحی پرده برداری میکنه.
اس نظام خاص کے بارے میں وحی نے پرده گشایی کی.
اونجا دکتر پرده برداری میکرد, مهندس پرده برداری میکرد, اینجا وحی پرده برداری میکرد.
طبیعیات میں علوم طبیعی کے ماہرین کشف کرتے تھے, لیکن ماوراء الطبیعیات میں وحی کاشف ہے.
یه خورده میخوام نزدیکتون کنم. هدایت رو شنیدید؟
لفظ هدایت آپ نے سنی ہے؟
این که معلوم قرآن هم شنید, پیغمبر هم شنید, خدا را هم
قرآن, پیغمبر, خدا, یه لفظ نسونه اونه.
اینجا چه خبره؟ باز این نظام در اینجا هم هست؟ نه, این نظام سببی و مسببی علی و معلولی هست یا نه؟
تو اس حیات معنوی میں بھی یہی نظام نظام سبب و مسبب نظام علت و معلول موجود ہے یا نہیں؟
قطعاً
بلا شک و شبہ ہے.
ہدایت خدا از طریق ملائکت الله و انبیاء و کتب سماوی به انسان میرسه.
هدایت خدا فرشتوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے اور اس کے مقرر کردہ نمائندوں کے ذریعے باقی انسانوں تک پہنچتی ہے.
صحیح ہے، صحیح نہیں ہے؟ فاللہ سبحانہ و تعالی هو الہادی.
حقیقی ہادی تو خدا ہے، فاللہ هو الہادی، ہدایت اس کا کام.
و قرآن الہادی است،
قرآن بھی الہادی ہے،
پیغمبر مکرم هم الہادی است،
پیغمبر مکرم بھی الہادی ہے.
لیکن ہدایت قرآن و ہدایت پیغمبر در ذل ہدایت خداست.
لیکن پیغمبر کا ہدایت فراہم کرنا اور کتاب کا ہدایت فراہم کرنا زیر سایه ہدایت خدا ہے.
و حقیقتاً خود پیغمبر و خود قرآن حادی هستن بإذن الله.
قرآن حادی ہے، پیغمبر حادی ہے بإذن الله.
والله يريد الحق وهو يهدي السبيل.
خدا حق کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اپنے راستے کی ہدایت فراہم کرتا ہے.
ان هذا القران يهدي
وهو يهدي السبيل، هادي السبيل. اب قران کے بارے
میں الذي هي اقوى،
کہ یہ قران اس راستے کی ہدایت فراہم کرتا ہے جو اقوى ہے.
انك
هادي القران میں
انك لتهدي الى صراط عزیز بھائی
کہ پیغمبر کے بارے میں کہا کہ آپ ہادی ہیں صراط عزیز حکیم کے، تو پیغمبر بھی ہادی ہو گئے.
پس ہدایت اللہ، ہدایت خدا از طریقی خاص داره به ما میرسه. این فیض معنوی ہے،
ہدایت فیض معنوی ہے، اور یہ فیض معنوی مخصوص اسباب کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے
و خود خدا ہم جاری کرده،
اور اس سبب کو بھی خدا نے سبب قرار دیا.
گفته قرآن سبب هدایته، این پیغمبر هم سبب هدایته.
خدا نے مقرر کیا کہ قرآن سبب ہدایت ہے اور یہ پیغمبر بھی سبب ہدایت ہے.
و امام صادق فرمود،
اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا
ابل لا ان تدری الاشیاء الا بالاسباب،
کہ خدا اشیاء کو جاری نہیں رکھتا ہے مگر ان کے اسباب کے ذریعے.
وجعل لكل شيء سببا،
یہ بادشاہ
سالے. وجعل لكل شيء سببا، من تو بعضی سبب ما در فکر کنی،
ہر چیز کے لیے ایک سبب ہے، ہر پدیدہ اور ہر واقعہ جو رونما ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہے.
وجعل لكل سبب شرحا،
اور ہر سبب کے لیے شرط ہے،
توضیح داره. اما توضیح سبب معنوی خدا رو باید یا خود خدا بدهد یا انبیاء بدهد.
لیکن کون سی چیز کس کے لیے سبب ہے اور کیوں سبب ہے، اس کی وضاحت یا خود خدا بیان کرے یا خدا کے نمائندے بیان کرے، ہماری عقل کی رسائی سے باہر ہے یہ بھائی.
پس باید به دنبال سبب میخوایم سبب شناسی کنیم.
پس اگر طبیعیات میں هم ہوں تو اسباب طبیعی کو کی شناخت حاصل کریں، اگر معنویات میں ہوں تو اسباب معنوی کو تلاش کریں.
میخوایم بریم بالا، اگر آب نباشد زراعت نیست، خورشید نباشد ضیا نیست، قمر نباشد نور نیست، پیغمبر نباشد هدایت نیست، قرآن نباشد هدایت. اینو میخواییم بفهمیم.
تو جس طرح سے عالم طبیعت میں پانی نہ ہو تو زراعت نہیں ہے، سورج نہ ہو تو روشنی نہیں ہے، اسی طرح عالم معنی میں قرآن نہ ہو تو ہدایت نہیں ہے اور پیغمبر نہ ہو تو بھی ہدایت نہیں ہے.
پس سبب بران ضیا خورشیده، سبب برای نور قمره، سبب برای زراعت آبه، سبب برای هدایت رسول الله.
پس یه اسباب سمجھ میں آگا
درست؟ تا اینجا در عالم معنا یه خود بالاتر بریم، باید سبب پیدا کنیم. چجور پیدا کنیم؟
عالم معنا میں ذرا اور آگے بڑھ جائیے، اسباب کو سمجھیں.
یہ آیه تو قرآن ہے قوا کرده ولی ما نفهمیدیم.
قرآن میں ایک آیت ہے اس سلسلے میں بہت راہ گشا،
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. دنبال وسیله بگردید.
آیت ہے لیکن ہم نے اس کو ابھی تک سمجھا نہیں. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے اہل ایمان، تقوی اختیار کرو اور وسیلے کو، وسیلے کے پیچھے نکلو، وسیلے کو پہچانو.
چرا وسیلے؟ چون ہر چیزی سبب میخواد، بدون سبب معنا نداره.
اس لیے کہ ہر کام کے لیے ایک ذریعہ اور ایک سبب چاہیے.
قاعده یادتون باشه ها؟
اللہ بایی جلو.
بله،
وہ قاعدہ جو امام صادق کی حدیث میں بھی آیا ہے اس کو ذہن میں رکھیے، کوئی کام بغیر اسباب کے نہیں ہوتا ہے.
اون مقدمه را هم یادتون باشه، فقل نظر به عصا کل حجر کل ما دخل علی آده کریت مهرام. این پیراهن من رو ببری فرتد مسیرا، اینا همه سببه. شارع داره ازش کشف میکنه، پرده برداری.
اس مقدمه کو بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت موسیٰ اپنے عصا کو مارتے ہیں تو اس چٹان سے چشمے پھوٹتے ہیں، حضرت یوسف کے قمیص اس کے باپ کے آنکھوں پہ ڈال دی جاتے ہیں تو ان کی بصیرت لوٹ آتی ہے. تو وہ بھی اسباب ہے، ان اسباب کو بھی ذہن میں رکھیے. بنابراین وقت وہ الیہ الوسیلہ،
آوردن اون تخت بلقیس هم وسیله میکنه. وقت تخت الیه الوسیلہ،
تخت بلقیس کو فلک جھپکنے میں حاضر کرنے کے لیے ایک ذریعہ چاہیے، ایک وسیلہ چاہیے.
سلیمان هم تمسک میکنه به وسیلہ، کیه بیاره؟ انا آتی، اون یکی
ہے. حضرت سلیمان نے بھی اسی وسیلے ابتغاء وسیلہ کر دیا. وقت وہ الیہ الوسیلہ کا حکم ہے نا، حضرت سلیمان نے بھی وسیلہ تلاش کیا.
خدا کے لئے وہاں کی وسیلہ
چی؟
خدا کے قرب کے لئے وسیلہ کی بات
علمی کی ہے، علمی کی
حالا اس کے لئے
وسیلہ بہت ہے، بہت ہے علمی کی. درست ہے، درست ہے، درست ہے. نا نا مطلب ہے حسین مری
فیلحال موضوع میں اطلاق ہے، ہر کام کے لئے وسیلہ چاہیے، ان میں سے قرب و خدا کے لئے وسیلہ چاہیے.
این آیه رو باید اول معنا کنیم تا معلوم بشه که به عنوان قرب الله تنها معنا نشه.
وابتغوا الیه الوسیله که معنی الیه یعنی الله.
وابتغوا الیه الوسیله
وسیله مخصوص.
همین جا لا تختص به سبب دون سبب، اطلاق داره ان وسیله، نه وسیله مخصوص. اونی که مقربه هر چه باشه.
تو خدا کے لیے بھی قرب، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی ہر وہ چیز جو مقرب واقع ہو سکتا ہے وہ وسیلہ ہے.
خدا امر به توسل کرده هر چیزی که باعث تقریب بشه و مقرب بشه، هر چیز.
خدا نے ہر اس چیز سے تمسک کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو واقعا خدا تک پہنچا دے،
ہر چیزی که باعث تقرب باشه. یادتون باشه این خیلی مهمه. اگر اینجا رو چی کنیم اون وقت بعد روایات رو درست میتونیم معنا کنیم. همه اینا مقدمه
بود. جناب آیت میں اس اطلاق کو سمجھو تاکہ بعد کی روایات کو سمجھنے میں آسانی ہو.
در آیه دعوت عامه، یه خورده خونده بگم طلبگی بگم، در آیه دعوت عامه. وابتغوا الیه الوسیله
ایک عمومی دعوت دی گئی ہے کہ خدا کی طرف جاؤ، اور خدا کی طرف جانے کے سلسلے میں وسیلے کے ذریعے سے جاؤ.
و سبب اختصاصی به سبب دون سبب ندارد در آیه،
اور آیت میں کسی مخصوص سبب کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا.
بلکہ
یہ سبب ہے اور کوئی سبب نہیں، ایسا اشارہ نہیں ہے.
بلکہ عمل میکنه آیه به تمسک به چیزی که مقرب است، هر چی که باشد. اما چی مقربه باید بحث کنیم؟
آیت میں ایک عمومی حکم ہے کہ آپ جس چیز کو، یعنی جو چیز بھی مقرب مقرب بن سکتی ہے اس کے ذریعے سے خدا کے قرب کو حاصل کروں گا. اما کیا چیز مقرب بن سکتی ہے اس کے بارے میں بحث کرنی چاہیے.
اونی که تو ذهن ماست چند تا چیزه که مقرب هست.
ہمارے ذهنوں میں چند چیزیں ہیں جو مقرب ہیں.
فرائض و نوافل.
ان میں سے فرائض و نوافل نمازیں،
تقوی،
روزے،
صحاب که در روایت آمده.
تقوی، جہاد روایت میں بھی آیا ہے. یہ وسیلہ ہے.
ولی در خود روایت عبارتی است. ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی کتا افضل ما توسل. خوب دقت کنید.
افعال تفضیل کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی وسائل تھیں.
ال ایمان باللہ و رسوله، جهاد فی سبیلش، کلمت الاخلاص، اقامه صلاح، ایتاء زکات، صوم شهر رمضان. که همه اینا توضیح داده حضرت داره. شما اینا رو تو فعلا توضیحات حضرت رو نمیگیم.
که حدیث میں آیا ہے کہ بہترین وسیلے یہ ہے جن چیزوں کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے ان میں سے بہترین یہ ہے.
آیا مسائل منحصر در این هست؟
غیر بہترین
ہے. ولیک اللہ. آیا وسائل منحصر در همین یک چند جمله هست؟
سوال میں کنید که غیر بہتر یا
نیچی؟ میگم بله اون یعنی بہتر و بہتر حرف میده من توضیح میدم و خیلی بیان میدم
بعد میں اشکر بیان آیا ہے. لیکن انحصار اس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. کم از کم انحصار نہیں.
بس سوالی در کتاب و سنت هم بده که موید فحص کنید اونا رو پیدا کنید.
کتاب اور سنت میں کچھ وسائلوں کا ذکر ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.
و اینکه پیغمبر ارشاد به اونها کرده، صحابه و تابعین هم عمل کردن.
که پیغمبر نے رہنمائی کی ہے اور صحابہ و تابعین نے اس پر عمل نہیں کیا ہے. ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.
حالا میخوایم حرف بزنیم. این رو شما ها بدونید. اساس دعوت کل انبیاء بر توحید.
یہ چیز آغا صاحب نے کئی مرتبہ بتا دیا اور حقیقت کہ تمام انبیاء کی دعوت کی اساس و بنیاد توحید.
توحید در عبادت.
توحید در عبادت.
همه انبیاء آمدن شما رو موحد کنن در عبادت.
تمام انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں عبادت میں صرف خدا کی عبادت گزار بنا.
و همه انبیاء آمدن تا به انسان بگوین انسان عبادت از غیر خدا ممنوعه ها، اطاعت از غیر خدا ممنوعه ها.
تمام انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھا دیں کہ غیر خدا کی عبادت اور اطاعت ممنوع.
لقد بعثنا فی کل امت رسولا قاعده کلی است ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قاعده است.
ہم نے ہر امت میں ایک نبی کو مبعوث کیا اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو بتا دے کہ عبادت صرف خدا کی اور طاغوت سے اجتناب بھی کرے، یعنی طاغوت کی پیروی نہ کرے.
متفق علیہ ہم انبیاء ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت،
کہ خدا کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب. یہ طاغوت سے اجتناب بھی ایک لطیف نقطہ ہے کہ اگر طاغوت سے اجتناب نہ کریں تو یہ فرق کسی بھی جو ہے توحید میں بھی خدشہ پیدا ہو جاتا ہے.
خب این کلی رو، این قاعده رو خداوند با یه بیان دیگری خیلی لطیفتر در یه آیه دیگه میگه.
اسی قاعده کلیه رو خداوند متعال نے ایک اور بیان میں، ایک اور آیت میں ذکر کیا ہے.
و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. هر پیغمبری که آمده حرف ما به او این بوده لا اله الا انا فاعبدون،
که هم نے تم سے پہلے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ یہ اعلان کریں کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میری ہی عبادت کریں. پس تمام پیغمبروں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو توحید سکھائی.
این ذمہ داری اونقدر بوده اونقدر بوده که مرتکز جمیع اهل توحید، اما از یهود یهودی، مسیحی و دیگران و دیگران و ما.
اور یہ اتنا ذہنوں میں راسخ بات ہے کہ ہر دین میں توحید کا تصور ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، مسیحی ہوں، مسلمان ہوں، ہر دین میں
یک اصل مشترک دارن،
یک مشترک اصل ہے
و اون توحید ہے عبادت،
اور وہ ہے عبادت میں توحید.
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بيننا وبينكم الا نعبد يا تعبدوا الا بل الا اياه فلا نشرك به شيئا.
اسی اصل مشترک کی طرف اشارہ کیا ہے وہی میں کہ کہو اے ہمارے پیغمبر ان سے کہ جس چیز کو یہ خود مانتے ہیں اسی پر کم از کم متحد ہو جائیں.
بس اصل مشترک
مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اياه، ہم عبادت صرف خدا کی کریں اور کسی کی نہ کریں.
اصل مشترک چی شد؟ توحید در عبادت.
پس عبادت میں توحید ایک اصل مشترک ہے تمام ادیان الهی کے درمیان.
یکی از اصولی که باز برای اتفاق است زشتی بدعت،
اور ایک اور اصل مشترک بھی ہے تمام ادیان کے درمیان، اور وہ ادیان اور وہ مشترک اصل یہ ہے کہ بدعت قبیح
و بدعت حرام.
قبیح سمجھ گئے؟ یعنی برا، یعنی بدعت بری چیز ہے ہر دین میں. نو آوری، نئی چیز لاکے دین میں داخل کر دینا، ہر دین میں حرام.
بدعت چیئے؟ بدعت معنی کردہ ادخال ما علم انه لیس من الدین، ما علم انه لیس من الدین فد دین،
ایسے عمل کی جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دین کا حصہ نہیں ہے اس کو لا کے دین کا حصہ بنا دینا، یہ بدعت ہے.
کسی کے کار مبدعانه می کند داره با خدا منازعه می کنه در تشریع،
اور جو بدعت گری کرتا ہے وہ نظام تشریع میں خدا کے ساتھ شرک کر رہا ہے.
تشریع از آن خدا،
قانون بنانا بھی تو خدا کا کار،
قانون سازی مال خدا، اس کس دخیل نیست در اون،
اور قانون بنانا خدا کا کام ہے، اور یہ صاحب قانون گزاری میں خدا کے ساتھ شریک ہو رہا ہے.
اگر کسی آمد قانون گزاری کرد این منازعه با تشریع خدا،
تشریع خدا میں منازعہ ہے یہ.
فہو مبتل مبتدع،
اور یہ مبتدع شخص مبتل ہے. مبتل چی ہے؟ مبتل قانون خدا
خودش باطل،
مبتل منہ باطل.
این الحکم الا لله، حکم و تشریع مال خدا،